کہ اس نور کے آگے آپ ایک معمولی سی چیز رکھ دیں تو وہ نور کے آگے تاریکی آ جاتی ہے. وہ ہمارا مقام کہ یہاں پر وہ تجلی اتنی کمزور ہے اس وقت کہ ہم اس کے آگے ذرا سا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں. یعنی میرا یہ جسم سامنے آ گیا, اس کے پیچھے پڑ گیا تاریخ ظلم و شاید. یعنی یہ سارے شیڈوز آبسٹیکلز ہیں جو اپنے پیچھے شیڈوز کاسٹ کر رہے ہیں. اس چیز کو سمجھنے میں اگر کوئی دشواری ہے تو آپ بیان فرمائیں, میں کوشش کروں گا کہ پھر اس کو مزید بات کروں. یہ چیز سمجھ میں آئے گی.
ملکوت کی ایک مخلوق کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے کہ وہ جو ہیں فرشتے وہ تسبیح کرتے ہیں اور یہ تقدیس کرتے ہیں, تو یہ عمل ہم کو ملتا ہے کہ ملکوت کی جو مخلوق ہے دو عمل یقین
تسبیح ہے تقدیس ہے تحمید ہے, یعنی خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح,
یہ اوپر پہنچنے کے لیے.
یعنی کہ جو انسان عبادات میں مضبوط ہے وہ ملکوت تک تو آرام سے پہنچ گیا, لیکن خدا نے انسان کو اس سے اوپر کا درجہ دیا ہے. جب آدم کو اللہ نے خلق فرمایا تھا تو اس مخلوق ملکوتی کو آدم کے آگے جھکایا تھا, سجدہ کرایا تھا, اور وہ جو مخلوق تھی یعنی فرشتگان وہ اپنے لیے کہتے تھے کہ ہم عبادت گزار اور تسبیح گزار ہیں. آدم کی فضیلت خدا نے ظاہر کی تھی علم اسماء کے ذریعے سے, تو خدا نے تسبیح اور عبادت کو علم کے آگے سجدہ کروا دیا. تو اب آدم کے پاس جو اپرچونیٹی ہے وہ یہ ہے کہ علم اسماء کو استعمال کرتے ہوئے آخری اسپیر تک جا سکتا. یعنی ملکوت میرے اور آپ کے رکنے کا نہیں ہے, ملکوت میرے اور آپ کے اگلی منزل کا نام ہے, نہ کہ جہاں پہ جا کے ہمارا سفر ختم ہو جائے. ملکوت کا سفر نہیں ختم ہونا, بلکہ میرے اور آپ کے سفر کی انتہا وہی ہے جو معراج پیغمبر, جو علم اسماء کل کی وجہ سے انسان کو ایک موقع دیا ہے پروردگار. میرے اور آپ کے سفر کی انتہا وہ ہے ملکوت, میرا اگلا مقام ملکوت, میرا اگلا مقام. اچھا, اور اس کی اہمیت اس میں بہت زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی ہم ایک بہت خطرناک جگہ پر ہیں. اگر اس خطرناک حد کو پار نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے. اس کی حیثیت اور اہمیت اس زندگی کی اس وجہ سے بہت زیادہ ہے. جب ہم ملکوت میں پہنچ جائیں گے تو سیف ہو جائیں گے. نہیں, فنا کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ کوئی چیز آدم سے پیدا ہوئی ہے نہ آدم میں رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دائمی اذیت کہ جو موقع دیا گیا تھا, جو کچھ ہمیں بنایا گیا تھا, ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا. اب اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور اپنے آپ کو نو سب اللہ اس حالت میں پائیں گے کہ ہمارے پاس اس میں سے کچھ نہیں. جس عالم تک آپ کو پہنچنا ہے اس تک آپ نے نفس کو اس جیسا بنا لیا. اور ابھی میں نے ایک جملہ اور آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ مزید اس میں اضافہ کر لیجیے کہ آدم کی فضیلت کس چیز میں ہے؟ علم اسماء کل میں. تو علم اسماء کل کے رستے پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ وہ سب سن پر والا مقام انسان. اگر وہ انسان جو صرف عبادتوں تک رہتا ہے وہ کس کے ہم پلہ ہو جائے گا؟ فرشتوں پر, ٹھیک ہے. لیکن فرشتوں سے اوپر والے مقامات کس رستے سے انسان کے پاس موجود ہیں؟ علم اور عقل پر. ان راہوں پر ہم چلیے تو اوپر والے مقامات آپ کو.
Thank you.
देखिए ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हम में से हर शख्स अपनी एक इनफरादियत रखता है। कि मैं एक मिसाल आपको दूं कि डॉक्टर होना या इंजीनियर होना एक चीज है, एक इल्म है ना, एक डिग्री। अब तक शायद इस दुनिया में करोड़ों डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं। तो इतने सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर हैं, लेकिन दो डॉक्टर बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। जिन्हें डॉक्टर बनते हैं लेकिन अपनी इंफरादियत के साथ बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी चाहत है, मुझे तो खुद कहा गया है कि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मुझे तो ये कह के भेजा गया है कि तुम्हें इनके पीछे पीछे चलना है। या जैसे अमीर उम्मीन अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैंने पैगंबर की इत्तबा ऐसे की कि जैसे उंगली का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। इन्हें सरे मुंह इनहराफ नहीं किया पैगंबर की रविश और सीरत से, लेकिन पैगंबर की शख्सियत अलग है, अली अलैहि सलाम की शख्सियत अलग है। राह वही है, राह मेराज की है, लेकिन 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 जब मैं उस राह पे चलूंगा तो जाहिर है कि अपनी इंफरादियत के साथ कुछ बनूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उससे हट के मेरा कोई अपना रास्ता है। जो चीज सही मानों में तोली जाएगी वो इस बात का तोला जाएगा कि मैं और आप अपने कल की गहराइयों से क्या चाहते थे। बहुत सारी रुकावटें होती हैं कि हम वो कुछ नहीं बन पाते या मना नहीं कर पाते, लेकिन मैं और आप क्या चाहते थे। और इसमें भी ये बात हमें नजर आती है कि हम बहुत सारे इंसानों को गैर मामूली तरक्की करते हुए भी देखते हैं। उससे हमें ये सोचना पड़ता है कि असल खराबी हमारी चाहत है, कि हम जब एक मकाम तक नहीं पहुंच पा रहे या हमारे सामने पर्दे नहीं हट पा रहे या दर्जात हमारे बुलंदी नहीं अता हो रही, तो उसकी वजह हमारी चाहत है। क्योंकि ये जुमला बहुत आम है बुजुर्गान की जबान से आप सुनेंगे कि देने वाले की अता और फैज और नीयत में कोई खराब नहीं होता। मेरे दो ही चीजें हो सकती हैं, या कि जो देने वाला है वो बकील हो, नहीं देना चाहता, अगर ये नहीं है तो फिर खराबी जरूर होगी। ज्यादातर ऐसे ही लगता है, यानी हम खुद भी जब अपने दिल के गहराइयों में जायजा लेते हैं तो हमें यही बात पता चलती है कि हम हकीकतन चाहते नहीं, चाहते नहीं, उस चीज की चाहत नहीं हमारे पास। अच्छा, अब मुझे थोड़ी सी इजाजत दें कि मैं दो चार बातें कुछ अशार की सूरत में आपको सुना। दो अशार अल्लामा तबातबाई के हैं, दो तीन अशार इमाम खुमैनी के हैं, और इसी तरीके से दो तीन अशार सैयद अहमद करबलाई तेहरानी जो मिर्जा अली काजी तबातबाई के उस्ताद हैं, जिनसे भी हमने जितनी बातें की हैं ये कंसोलिडेट हो जाएगी हमारे सारी फ्रेंड्स। अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि मन बसर चश्मे खुर्शीद न खुद बलदम राह, यानी मैं जो खुर्शीद का सरचश्मा है उस तक पहुंचने के लिए खुद ताकत नहीं रखता कि इस रस्ते को तय करें। जर्रा ही बूदम, मैं तो एक जर्रा था, वो महर तू मुरा बाला बुरा और तेरी मोहब्बत मुझे ऊपर उठा, यानी कि मेरे अंदर जाती तौर पर यह इस्तेआत नहीं है कि मैं सरचश्मा खुर्शीद तक की राह को अजफुत तय करूं। मैं तो सिर्फ एक जर्रा था, लेकिन ये तेरी मेहर व मोहब्बत है कि जो मुझे बाला बरत बाला उठा ऊपर ले। मन खसे बे सरो पायम के बस सह लुफ्ता, میں تو وہ تنکا ہوں کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور زمانے کے اس سیل میں اس بہاؤ میں بہتا چلا جا رہا ہے. تو کہ می رفت مورا ہم پہ لبے دریا ہو رہا ہے، لیکن کوئی ہے کہ گیا اور مجھے لے کر دریا کے کنارے آ گیا. پیسے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ان کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ وہ آئمہ کو، معصومین علیہ السلام کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک سوچ اور ایک فکر یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کس بات کی فکر کرے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جو علی علیہ السلام کو رات میں تڑپاتی تھی. انسانوں میں سے کچھ لوگ اس طریقے سے بھی سوچتے ہیں. انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا نقطۂ فکر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون ہے کہ جو علی جیسے انسان کو رات بھر سونے نہیں دیتا. کون ہے وہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے حسین جیسے شخص نے اپنی گردن کو خنجر کے نیچے برضا و رغبت رکھ دیا؟ اب اس کا پتہ کس سے پوچھیں؟ کسی اور سے؟ خود علی حسین سے جگہ کیوں نہیں پوچھیں؟ کچھ لوگ اس کو اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں. یعنی خالی یہ نہیں ہوتا کہ جب یا علی کہا جاتا ہے تو مطلب یا علی یہ مسئلہ، یہ نہیں، بلکہ جب وہ کہتے ہیں یا علی تو اس یا علی کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ بتا دیجئے کہ جو آپ کو ساری رات تڑپاتا تھا، ہمیں اس کا پتہ بتا دیجئے کہ جس کی محبت میں آپ جب حالت نماز میں ہوتے تھے تو ایسے مشغول ہو جاتے تھے کہ کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی آپ کو. یا علی مدد یہ بھی ہوتا ہے. یا علی مدد خالی وہ نہیں ہوتا جو ہمارا سمجھتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں سرچشمہ خورشید یعنی وہاں تک جانے کے لیے خود میری از خود استطاعت نہیں ہے اس جسم طبعی کے ساتھ کہ میں یہ راستہ طے کر دوں، لیکن یہ کسی کی محبت ہے جو مجھے اوپر اٹھاتی ہے. کیونکہ محبت ہی ہوتی ہے جو آپ کو اس جیسا بننے پر آمادہ کرتی ہے. بتائیے بات صحیح غلط ہے؟ آپ کسی کے جیسا بنتے ہیں تو سوائے محبت کے کوئی اور جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو اس پہ آمادہ کرتا ہے. اور میں تو ایک بے سروپا تنکا ہوں جو اس سیر زمانہ میں بہتا چلا جا رہا ہوں، لیکن کوئی ہے کہ جو آتا ہے اور مجھے اٹھا کے اور ساحل دریا تک پہنچا دیتا ہے. تو آپ کو میں نے یہ غزل، شاید میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، دو چار الفاظ اس کے بھی سن لیے. یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے سنائے اپنی ایک تقریر میں، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس غزل کا نام ہے حسن ختام، اور یہ اس وقت انہوں نے کہی ہے کہ جب ایران کے تمام شہر اور رہائشی علاقے عراقی میزائلوں اور ہوائی حملوں کی زد میں، اور چاہے علماء ہوں چاہے حکومت کے لوگ ہوں، سب کے سب حواس باختہ اکثر، اس وقت یہ غزل امام خمینی نے کہی ہے. الا یا ایھا الساقی زمین پرسا زمانوں را، اے ساقی، اے شراب پلانے والے. یہ شراب پلانے والا کون ہے؟ خدا بھی ہو سکتا ہے اور خدا کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے. زمین پر ساز جامم را، میرے جام کو یعنی جو میرا نفس ہے اس کو اپنی شراب سے پر کر دے. یہ میں کیا ہے؟ یہ میں ولایت، یہ شراب ولایت. کہ از جانم فرو ریزت ہوائے نن گنامم را، یہ شراب میرے نفس میں پلا دے تاکہ یہ نفس جو اپنے نام کے ننگ و ناموں، یعنی کہ جو اپنے نام کی ذلت کی ہوا اس میں بھری ہوئی ہے کہ میں اور میرا نام، اس نام کی ذلت کی ہوا میری جان سے باہر نکال دے. یہ شراب ولایت یہ مجھے پلا دے، یہ ساقی میرے نفس میں ڈال دے کہ یہ میں اپنے نام کی ذلت کی جو ہوا بھری ہے اس سے میرا نفس خالی ہو جائے. از آن میں ریز در جانم کہ جانم را فنا سازد، اس میں کے ذریعے سے اس کو میری جان کے پیمانے میں ڈال دیں کہ میری جان خود فنا ہو جائے، یعنی میری اپنی میں فنا ہو جائے. بیرون سازد ز ہستی ہستے میں رنگ و دامن را، کہ یہ جو ملک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جو کچھ بھی جو ہم بات کر رہے تھے تکاثر، یہ سب کی سب میری ہستی سے سب باہر ہے، مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. عزم میں دیکھ کے جانم را ز قید خود رہا سازد، مجھے وہ شراب پلا کہ میری جان خود اپنی قید سے آزاد ہو. بخود گیرد زمامم را فرو ریزت مقامم را، اور میری زندگی کی لگام میرے وجود کی اپنے ہاتھ میں پکڑ دے اور یہ جو میرا مقام ہے اس کو ریزا ریزا کر دے، مجھے پیچھے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس مقام سے. فضا میں دیکھ کے در خلوت گہے رندان بے حرمت، بہم کوبت سجودم را بہم ریزت قیامم را، اس شراب کے ذریعے سے کہ جو رندان بے حرمت ہیں، یعنی شراب پینے والے جو عام لوگوں کی نظر میں بے حرمت ہیں، ان کی خلوت گاہ میں جتنے بھی میرے سجدے کیے ہیں ان کو کوٹ کے ریزا ریزا کر دے، اور جتنے بھی میرے پیام ہیں ان سب کو پتہ دے. سمجھ لیں کہ ان لوگوں کی نظر کہاں جاتی ہے، کہ یہ جو عبادت کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ تاکہ محبوب تک پہنچا سکے. یعنی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ محبوب تک پہنچنا، معبود تک رسائی حاصل کرنا. اس عبادت کو جو ہدف سمجھ کے اور محبوب کو باہر نکالتے ہیں، آپ سب پتہ ہے مجھے اس کی عقل کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو چیز آپ کو عطا کی گئی تھی کس چیز کے لیے؟ کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے محبوب تک پہنچے. آپ نے اسی کو سبب اور وسیلہ بنایا کہ محبوب کو بات کر دی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں ماشاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھا میں دین کو، کتنا زبردست. اب آخری بات ہے سن لیجیے، شاید اگر میں اپنے وقت سے تجاوز کر رہا ہوں تو معذرت. آیت اللہ سید جمال الدین گل فائغانی، یہ بھی سید احمد کربلائی کے شاگردوں میں سے تھے، یہ نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا اور شیخ علی محمد نجف آبادی کے زیر تربیت مراحل سیر و سلوک کو طے کر رہا، تو استاد کی ہدایت کے مطابق ہم رات کے وقت، انہوں نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ رات کو مسجد سہلا میں جایا کرو، اور مغرب اور عشاء ادا کرنے کے بعد ان کا پورا ایک دستور تھا کہ اس دستور کے مطابق صبح تک، صبح کی نماز کے بعد وہاں سے واپس آئے، یعنی ذکر اذکار اس میں تھوڑا آرام. تو انہوں نے کہا کہ میں، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں دو گھنٹے مغرب اور عشاء کے بعد عبادت اور دعاؤں میں وہاں پہ مشغول رہتا تھا، اس کے بعد میں اپنا کھانا اپنے ساتھ لے جاتا تھا، کھانا کھاتا تھا، تھوڑی دیر سو جاتا تھا، پھر اٹھ کے اور پھر صبح تک عبادت میں مشغول رہتا تھا. ایک رات اپنے اسی روٹین کے تحت میں مسجد سہلا میں دو گھنٹے رات کو گزر کے عبادت کے بعد میں نے اپنا رومال کھولا تاکہ اپنا کھانا نکال سکوں، کہ مسجد کے گوشے سے، کہ جو ایک مسجد سہلا میں ایک مقام ہے جو مقام امام زمان علیہ السلام کا، اس مقام کے قریب سے کسی کی ایک آواز مجھے سنائی دی کہ جس میں مناجات، دعائیں، قرآن کی تلاوت، کچھ اشعار عرفانی، یہ اس انداز سے کوئی شخص ان کو تلاوت کر رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس نے میرے دل کو پکڑ لیا، مجھے اپنی طرف جذب کر لیا، کھینچ لیا، اور میں اس حد تک اس میں جذب ہو گیا کہ میرا ہاتھ اپنے کھانے کی طرف بھی نہیں بڑھ پا رہا، اور میں گویا مبہوت حالت میں بس سنتا تھا، اور میرا اشتیاق تھا کہ میں بس اس شخص کی آواز جو ہے، اس کی دعا اور مناجات کی صدا میرے کانوں میں مسلسل آتی رہے. یہاں تک کہ اس حالت میں کہ وہ آواز آتی تھی پھر تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی تھی پھر شروع ہو جاتی تھی، کہ میں نے اذان صبح کے وقت ایک شخص کو دیکھا کہ جو بالکل مقام امام زمان علیہ السلام سے متصل کھڑا ہوا ہے اور ان اشعار کو ایک عجیب انداز اور لہن اور گریے کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ ماں بدی در نہ پے حشمت و جان ہاں بدانی از بد حادثہ اینجا پر پناہ خان رہا، اس در پہ، یعنی اب ظاہر ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے سامنے، کہ میں اس در پہ کسی حشمت اور جاہ کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ جو برا حادثہ ہے اس نے مجھے، بد حادثہ یعنی کہ یہ جو میری زندگی، یہ خود ایک حادثہ بد ہے، یہ جو انسان کی زندگی ہے خود حادثہ بد ہے کہ جو اسے مسلسل مشکلات اور پریشانیوں کی طرف کھینچتی ہے، میں اس حادثہ بد سے آپ کی خدمت میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ رہ روے منزل عشقیم وز سرحد آدم، عشق کی منزل کے مسافر ہیں اور عدم کی سرحد سے نکل کر تاب اقلیم وجود ہی ہمارے راہ آمدائے، کہ اس اقلیم وجود میں اس ساری راہ کو طے کرتے ہوئے آپ تک آئے، یعنی کہ آپ مرکز عشق، لنگر ہل میں تو کشتی توفیق کجاس، کیا لفظ ہے، اے کشتی توفیق، یعنی کہ امام ہے کہ جس کے قرب سے انسان کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، اے کشتی توفیق تیرے ہل کا لنگر کہاں ہے، یہ کشتی توفیق میرے پاس رکتی کیوں نہیں ہے، کہ در ہی بحر کرم غرق گناہ، کہ میں تو اس بحر کرم کے پاس اس حالت میں آیا ہوں کہ میں خود گناہوں میں ہوں۔ یہ جو آپ کا بحر کرم ہے، میں آپ کے پاس کس حالت میں آیا ہوں کہ خود غرق گناہ ہوں، اور اے کشتی توفیق اپنے لنگر کو میرے پاس ڈال دیں اور کچھ توفیقات مجھے ملے گا۔ یہ ہیں ان ہستیوں کا کی نظر معصوم اور اولیاء، یعنی اب ظاہر ہے کہ اب آپ بہت ساری باتیں خود سے سمجھ سکتے ہیں، مجھے کچھ بھی اب آگے کہنے کی ضرورت نہیں، کہ ہم جس انداز سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اپنی زندگیوں میں جو جگہ دیتے ہیں، یہ ان کی قدردانی ہے یا اہانت اور بے عزتی ہے، خود اس بات کا ہمیں فیصلہ کریں کہ یہ حضرات، یہ ہمارے ہی اس دنیا کے انسان ہیں، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معصوم ہیں، لیکن انہوں نے اس حد تک ترقی کی کہ یہ ان مناظر تک پہنچے، اور یہ سب کے سب اپنی ترقی کے لیے واحد ایک ذریعہ کیا بیان کرتے ہیں، عشق خدا، عشق خاصا کہ یہ ولی ہے، یہ نبی ہے، کہ جس میں خدا کی تجلی سب سے زیادہ روشن ہے، اس تجلی سے عشق کرو تاکہ حقیقت تک تمہیں رہنمائی نصیب ہو جائے، یہ اس میں، یعنی یہ توحید ہے اور یہ راہ توحید، بات واضح ہوگی، ان شاء اللہ کل سے پھر ہم لقاء اللہ پر بات شروع کریں۔ السلام علیکم۔